الأحاديث الضعيفة والموضوعة في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. درود شریف کے بارے میں ضعیف اور موضوع احادیث، یہ وہ روایات ہیں کہ جو عموماً اخباروں میں آپ کو مل سکتی ہیں، یا جو لوگ اس قسم کے کام کرتے ہیں جن کا تذکرہ پیچھے ہوا، تو وہ جو حدیث اگر کوٹ کرتے ہیں تو کچھ حدیثیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو موضوع ہوتی ہیں، موضوع حدیث کہتے ہیں فیبریکیٹڈ حدیث کو، یعنی خود سے خود کسی نے گھڑ کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پہ لگا دی، اور یہ علوم الحدیث میں بڑی تفصیل سے سنا جاتا ہے ضعیف حدیث کیوں ہوتی ہے، موضوع کیا ہے، مرسل کیا ہے، منقطع کیا ہے، اثر کیا ہے. تو یہ ایسی چیزیں ہیں کہ جس سے جب بندے کا ایک دفعہ میل جول ہو جاتا ہے نا، تو پھر وہ کسی کمزور چیز کو اپنے مطالعے میں نہیں رکھتا. تو کچھ احادیث میں اس کی حدیث عربی نہیں پڑھوں گی، کیونکہ یہ حدیث نہیں ہے، صرف اردو پڑھیں گے. حضرت انس کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا، جس نے جمعے کے روز 80 مرتبہ یعنی 80 ٹائمز مجھ پر درود بھیجا، اس کے 80 سال کے گناہ معاف فرما دے گا اللہ تعالیٰ. عرض کیا گیا، اللہ کے رسول آپ پر درود کیسے بھیجا جائے؟ تو آپ نے فرمایا کہ کہو، یا اللہ اپنے امی نبی اور رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمتیں نازل فرما، اور اسے ایک مرتبہ شمار کرو، یعنی اتنا پڑھنے کے بعد ایک دفعہ شمار کرو، اور اسی طرح 80 دفعہ پڑھو. اسے خطیب نے روایت کیا. اب یہ دیکھیے یہ حدیث کیا ہے، اس کی وضاحت میں لکھتے ہیں کہ یہ حدیث گھڑی ہوئی ہے، یعنی موضوع ہے، اور تفصیل دیکھنی ہو تو سلسلہ الاحادیث الضعیف والموضوع لیلا لبانی، اگر موقع ملا زندگی نے وفات کی تو آپ کو یہ پڑھاؤں گی کتاب. اور اس کے بعد تو واقعی ہمیں سمجھ آتا ہے کہ ہمارے انڈیا پاکستانی کلچر میں تو 20 حدیثیں ایسی ہیں کہ جو صرف اس طرح کی کمزور حدیثیں جو بیان کی جاتی، اور ایون بہت بڑے بڑے علماء کرام وہ حدیث کوٹ کرتے ہیں اپنے بازوں میں. ہو سکتا ہے کہ وہ صرف مبلغین ہیں، ان تک بھی اس کی تحقیق نہ گئی ہو، لیکن عالم جو ہوتے ہیں ان کو تو بہرحال اس چیز کا معلوم ہونا چاہیے. تو اب یہ حدیث آپ دیکھیں، کوئی اس میں بری بات نہیں ہے. الفاظ اگر آپ دیکھیں جو درود کے، اللہم صلی علی محمد و نبی جی کا و رسول کا نبی جی لمی، اس طرح کے ملتے ہوئے لفظ ہم نے پیچھے پڑھے ہیں، صحیح جو درود ملے ہیں. تو فرق سمجھ لیجئے کہ جو بھی روایت موضوع ہو یا فیبریکیٹڈ ہے یا ضعیف ہے، کوئی ضروری نہیں کہ اس میں شرک کا لفظ آئے گا، ضروری نہیں کہ وہ غلط ہو. بعض دفعہ وہ روایت تھوڑے سے لفظوں کے فرق سے ایک صحیح روایت کے ساتھ ثابت بھی ہو رہی ہے، لیکن ہمارا جو علم ہے نا، جو ہم تک دین پہنچا ہے، وہ اتنا زیادہ اوتھینٹک اور اتنے زیادہ تحقیق کے بعد پہنچا ہے کہ صحابہ کرام ہلکی سی بھی چیز کو برداشت نہیں کرتے تھے کہ اللہ کے نبی نے کہی ہو اور وہ نہ ہو. اس کی معروف روایت ہے کہ برا بن عازب کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ دعا سکھائی کہ رات کو سوتے وقت یہ دعا پڑھ لیا کرو، اور اس میں دعا میں لفظ آتے تھے نبی ہی کا، یعنی اللہ تعالیٰ میں سوتا ہوں، اور سوتے وقت اس دعا میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک تذکرہ تھا جس میں بھی نبی ہی کا تھا. تو جب آپ نے ان کو یہ دعا سکھا دی، پھر کہا آپ تم مجھے سناؤ کیا سیکھی ہے، تو انہوں نے وہ دعا پڑھی لیکن نبی ہی کا کی جگہ رسول ہی کا کہہ دیا، حالانکہ اللہ کے نبی نبی بھی تھے رسول بھی تھے. تو آپ نے ان کو وہیں روکا، کہا نہیں نبی ہی پڑھو، واپس چلو. ہمارے ہاں ان چیزوں کی کیئر کم کی جاتی ہے. بعض دفعہ قرآن کی آیتیں جو ہوتی ہیں اسی کے آگے اور لفظ لگا کے دعائیں بڑھا لی جاتی ہیں، مثلاً ربنا آتینا فی الدنیا حسنتم وفی الآخرتی حسنتم وقنا عذاب النار، سورہ بقرہ کی آیت ہے. بعض لوگ اسی کے آگے وقنا عذاب القبری، وقنا عذاب الحشری، وقنا عذاب المیزان، بعض تو اس سے بھی آگے کچھ اور پڑھتے ہیں. نہیں کر سکتے آپ. لوگ کہتے ہیں کیا حرج ہے، حرج یہ کہ حدیث نہیں ہے، حرج یہ کہ یہ موضوع ہے. آپ میرے بارے میں کوئی اچھی ہی بات پھیلا دیں باہر جا کے، یہ مسئلہ سمجھانے کے لیے بات کرنے لگی ہوں. بعض لوگ کہتے ہیں کیا حرج ہے، اچھی بات ہی ہے نا، بری تو نہیں ہم کہہ رہے نا اللہ کے نبی کے بارے میں. مثال دیتی ہوں کہ میں یہاں بیٹھی ہوں اور آپ میں سے کوئی باہر ریسپشن سے آنے والے کو کہہ دے کہ آج استاذہ کہہ رہی ہیں کہ کلاس کے اینڈ پہ آپ سب کو فری لنچ ملے گا، کیا آپ نے اچھی بات کہی میرے بارے میں کہ بری؟ میں نے تو نہیں کہا نا. ہاں آپ باہر جانے والوں کو کہہ دیں کہ استاذہ کہہ رہی ہیں کہ جو دیر سے آ رہا ہے اس کو ویلکم، اس کو گلے لگاؤ، خوشی ہوئی آپ کے دیر پہ آنے سے. اچھی بات کی میرے بارے میں، کتنی اچھی استاد ہیں، دیر سے آنے پہ بھی ہمیں خوش ہو رہی ہیں، سوچ رہے ہیں نا. تو اچھی بری بات نہیں ہوتی، بات کیا اس نے کی ہے کہ نہیں کی. کوئی بات میں میرے ہی نام پہ آئے گی نا بات کہ بھائی اچھا آپ نے یہ کہہ دیا تھا اس لیے پھر ہم نے کام دیر سے ہی آتے ہیں. تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کو ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے. پھر ایک اور روایت جو معروف پیش کی جاتی ہے وہ کیا ہے، بنی ہاشم کے آزاد کردہ غلام یونس کہتے ہیں کہ کہ میں نے عبداللہ بن عمر ابن عمر سے پوچھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے کا طریقہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا یوں کہو یا اللہ سید المرسلین امام المتقین خاتم النبیین اپنے بندے اور رسول نیکی کے امام بزرگی کے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنا فضل اپنی برکتیں رحمتیں نازل فرما، یا اللہ قیامت کے روز انہیں مقام محمود عطا فرما، ان پر پہلے اور پچھلے سب لوگ رشک کرے، نیز محمد اور آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اسی طرح رحمت نازل فرما جس طرح تو نے ابراہیم اور آل ابراہیم علیہ السلام پر اپنی رحمت نازل فرمائی۔ اسے اسماعیل قاضی نے فضل الصلاۃ علی النبی میں روایت کیا۔ اس کی وضاحت میں یہ لکھتے ہیں کہ یہ حدیث ضعیف ہے، تفصیل کے لیے فضل الصلاۃ للعلبانی میں یہ چیز موجود ہے۔ اب ضعیف سے ایک تو ہمارے ذہنوں میں اردو والا ضعیف سمجھ آتا ہے، بوڑھا شخص، یہ بوڑھی حدیث ہے، بڑے کمزور ضعیف ہیں، چل نہیں سکتے۔ عربی زبان میں ضعف یہ نہیں ہوتا۔ اس کی آپ انشاءاللہ اگر سنیں گے علوم الحدیث تو آپ دیکھیں گے کہ ضعف کی کئی قسمیں ہوتی ہیں۔ راوی جو ہوتا ہے اس کا حافظہ کمزور ہو سکتا ہے، اس کے اخلاق میں شک ہے، اس کی صداقت میں سچ ہو سکتا ہے، تو یہ ضعف ہے۔ ضعیف ویک کے معنوں میں نہیں ہے، حالانکہ اس حدیث کو ضعیف کو انگلش میں ویک حدیث ہم کہتے ہیں، لیکن ضعف کی کچھ وجوہات ہوتی ہیں۔ پھر آپ دیکھیے کس میں مبالغہ کتنا ہے نا۔ عموماً اس طرح کے جو لوگ درود بھی پڑھتے ہیں یا ایسی چیزوں پڑھتے ہیں جس میں مطلب ہوتا ہے، اس میں لفاظی بڑی خوبصورت ہوتی ہے، لگ رہا ہوتا ہے کہ ایک شعر کی صورت میں پڑھا جائے۔ پھر ایک تیسری روایت، جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجا اس کا کوئی بھی گناہ باقی نہ رہا۔ آپ ذرا ایک لمحے کے لیے سوچیں، بس ایک دفعہ درود بھیجیں، کوئی گناہ ہی باقی نہ رہا، تو آپ دیکھیں کہ سارے ہی لوگ کم از کم ایک دفعہ تو درود پڑھ ہی چکے ہوتے ہیں زندگی میں، تو گناہ تو معاف ہو گئے۔ بے عملی کی طرف مائل کرتے ہیں نا ایسی باتیں۔ یہ حدیث کھڑی ہوئی یعنی موضوع ہے، اور اس کی بھی تفصیل آپ دیکھ سکتے ہیں کشف الخفا حدیث نمبر 2516 پر۔ پھر ایک اور روایت ہے کہ جس نے حالت اسلام میں حج کیا اور میری قبر کی زیارت کی اور جہاد کیا، پھر مجھ پر بیت المقدس میں درود بھیجا، اللہ تعالیٰ اس سے فرائض کے بارے میں سوال نہیں کرے گا۔ اللہ کرے یہ حدیث صحیح ہوتی، کتنا آسان تھا۔ آپ ایک دفعہ جا کے حج کریں، قبر کی زیارت کریں، جہاد کریں، پھر جا کے بیت المقدس میں جائیں، تو کوئی فرض ہی نہیں، ساری زندگی کی نمازیں معاف، کوئی قضا عمری کی ضرورت نہیں، روزے معاف، حج معاف، ایسی بات نہیں ہے۔ یہ حدیث موضوع ہے۔ اچھا ایک لفظ ہوتا ہے نا اردو میں موضوع، ہم اور طرح کی چیز کو کہتے ہیں، ہم کہتے ہیں کافی موضوع ہے، تو یہ وہ موضوع نہیں، یہ وضع سے، ودا و دعا دائن، یعنی خود ہی وضع کی ہوئی ہے، وضع قطع جیسے اردو کا ایک لفظ ہے۔ پھر اس کی بھی تفصیل آپ دیکھ سکتے ہیں حدیث و ضعیف والموضوع میں۔ پھر ایک اور ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا غلام کے آزاد کرنے سے افضل ہے۔ یہ حدیث کھڑی ہوئی اور موضوع ہے، اس کی تفصیل المقاصد الحسنہ حدیث نمبر 630 میں۔ پھر اگلی روایت ہے، حضرت سہل بن سعد اپنے باپ سے اور اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا جس نے نبی اکرم پر درود بھیجے بغیر وضو کیا اس کا وضو نہیں ہوا۔ استغفر اللہ، دیکھیے درود پڑھے بغیر وضو کیا تو وضو ہی نہیں ہوگا۔ یہ حدیث ضعیف ہے، اور اس کی تفصیل ضعیف الجامع الصغیر للالبانی جلد نمبر 6 حدیث 6331 میں دیکھ سکتے ہیں۔ اور آخری روایت جو اس میں لکھی گئی ہے وہ کیا ہے، تمام اعمال میں بعض اللہ کے ہاں مقبول ہوتے ہیں، بعض غیر مقبول ہوتے ہیں، لیکن مجھ پر پڑا گیا درود ہمیشہ اللہ کے ہاں مقبول ہوتا ہے، کبھی بھی رد نہیں ہوتا، چاہے کوئی بھی عمل ہو، انسان کا کمائی کوئی بھی ہو، یعنی باقی اعمال نہیں قبول ہو رہی۔ ایگزیجریشن دکھ رہے اس میں، یعنی اس میں حد سے گزرا ہوا مبالغہ ہے نا۔ تو یہ حدیث بھی ضعیف ہے۔ الفوائد المجموعہ فی الحدیث الموضوعہ میں حدیث نمبر 1031 ہے۔ تو بہرحال یہ چند باتیں تھیں درود شریف کے بارے میں۔ یا آپ میں سے کسی نے ایک اور پیپر دیا تھا کہ نبی کریم سے گہری محبت کا ثبوت دیتے ہوئے درود پاک کے ساتھ یا سیدی ضرور پڑھیے، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک، آل کے اوپر مد غلط لگی ہوئی ہے، وصحابی کا یا سیدی یا حبیب اللہ، اہل عشق نعت خواں حضرات سے درخواست صلی اللہ علیک یا سیدی یا رسول اللہ وسلم علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، پڑھو درود پڑھو مومنو، درود پڑھو، درود سے کبھی غافل نہ ہو، درود پڑھو۔ پھر پورے چاروں طرف جو بارڈر بنا ہوا ہے اس میں یا سیدی یا رسول اللہ۔ پھر دوسرے پیج پہ لکھا ہوا ہے، نبی پاک سرکار دو عالم، نور مجسم تھے اللہ کے نبی، نور مجسم، کتنی معروف ایک نعت ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نور مجسم، یعنی آپ کا جسم نور سے بنا تھا، اور آپ کیا کہہ رہے ہیں، عبدہ و رسولہ، قرآن پاک میں بار بار آپ کے عبد و رسول ہونے کی بات ہے. فخر انبیاء، محبوب کبریا، رحمت للعالمین، احمد مجتبیٰ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے گہری محبت کا ثبوت دیتے ہوئے درود پاک کے ساتھ سیدنا ضرور پڑھیں. پھر بریکٹ میں لکھا ہوا ہے کہ یہ میری خصوصی التجا ہے، یعنی جنہوں نے یہ چھپوایا ہوگا شاید وہی کہہ رہے ہیں. اور پھر اس کے بعد درود لکھا ہوا ہے اور نیچے کچھ ایڈریسز لکھے ہوئے ہیں نا. بہرحال اللہ بہتر جانتا ہے. آپ دیکھیے کہ صحابہ اکرام کی ایک بات پہ اپنی اس بک کا اختتام کروں گی، بہت ہی خوبصورت ان کی بات لگتی ہے. کہتے ہیں کہ لولا الاسناد، اگر سندیں نہ ہوتی. سند کیا ہوتی ہے آپ کو اندازہ تو ہو چکا ہے نا، جیسے حدیث ہم پڑھتے ہیں عن فضالة ابن عبید قال قال رسول اللہ، تو یہ جو حصہ ہوتا ہے نا حدیث کا اس کو سند کہتے ہیں، اور آگے جہاں سے اللہ کے نبی کے الفاظ شروع ہوتے ہیں وہ متن ہوتا ہے. تو صحابہ کرام کہا کرتے تھے کہ اگر اسناد نہ ہوتی، یعنی کس نے کہا کتنا کہا، تو جس کا جو دل چاہتا وہ کہہ دیتا، من قال و من قیلا، یعنی یہ سند کو نکال دیں تو جس کا جو دل چاہے وہ اللہ کے نبی کے بارے میں کہہ دے، کوئی کرائیٹیرین ہی نہیں تھا اس کو ناپنے کا، اتنا وہ سند پہ غور کرتے تھے. ٹھیک ہے، تو آج کا دور تو واقعی وہ دیکھیں تو اسی طرح کا ہی لگتا ہے کہ کوئی بات ہے جی کس نے کہی ہے، سنی ہے، کہتے ہیں لوگ، پتہ ہے، معلوم ہے. تو اللہ نہ کرے کہ ہم اتنا کچا پکا علم لے سکے. یعنی ایک حدیث کے دو حصے ہوتے ہیں، وہ حصہ جس میں حدیث بیان ہوتی ہے یا اللہ کے نبی کا عمل ہوتا ہے وہ متن ہے، اور جو پیچھے جس سے ہمیں پہنچی یا جس سے وہ راوی کی بات آگے آتی ہے تو وہ چیز سند کہلاتی ہے. صحابہ کرام کہتے ہیں کہ اگر اسناد نہ ہوتی، یعنی نکال دیں سند کا حصہ، کس نے کہا، ابو ہریرہ نے کہا، عمر نے کہا. آپ کو پتا ہے کہ حضرت امام بخاری جو حدیث لیتے تھے، یہاں کھڑے ہیں امام بخاری، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کئی سال بعد پیدا ہوئے تھے یہ، اب یہاں سے یہ کھڑے ہیں اور یہاں ہیں ابو ہریرہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے ساتھی تھے. تو آپ امیجن کریں کہ یہ دور ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، آپ فوت ہوئے، ابو ہریرہ سب سے زیادہ حدیثیں روایت کرنے والے بنے. آپ تو یہاں حدیث عام طور پہ پڑھ لیتے ہیں، نا ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ، اور نیچے لکھا ہوتا ہے حوالہ بخاری کا. اب کیا امام بخاری نے ابو ہریرہ سے سنا؟ نہیں، وہ تو فوت ہو چکے تھے. جب آپ پوری کھولیں، آپ آج جا کے دیکھیں اگر آپ کے گھروں میں صحیح بخاری اگر 9 جلدوں والی موجود ہے اور عربی کی کھول کے دیکھیں، یہاں سے امام بخاری چین شروع کرتے ہیں. انہوں نے کس سے سنا، اس سے کس سے سنا، اس نے کس سے سنا، اس نے، آپ پوری چین پڑھیں گے، ان بخاری نام مشل فخیری الفلا فلا 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 فلا، 8-10 لوگ ہوتے ہیں، پھر ان ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ. اور آج بھی کئی ایسے جو مطلب علم کے ساتھ زیادہ شغب رکھتے ہیں تبلیغ کی نسبت، وہ کہتے ہیں پوری حدیث اگر نہ بیان کرو تو بیان ہی نہ کرو. اب ہوتا کیا کہ یہاں سے امام بخاری تھے، یہاں پہ آپ یہ دیکھیے گا کہ ابو ہریرہ نا، اب ان کے بیچ میں 8 لوگ گزرے ہیں، یہ کہتے ہیں میں نے ان سے سنی، پھر یہ گئے. اور امام بخاری ریسرچ کیا کرتے تھے، جاتے تھے جو لوگ ان کو ملتے تھے، یہاں سے یہاں سے یہاں سے جاتے 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 پھر یہاں جاتے. اب بالفرض یہاں جو شخص ہے جس کا نام آیا ہے 5 نمبر پہ اور 6 پہ جس کا ہے، ان دو کی ساری زندگی آپس میں ملاقات ثابت ہی نہیں ہوئی. آپ پڑھ کے دیکھیں، میں کہتی ہوں آپ کی آنکھیں کھل جائیں گی پوری کی پوری جب آپ سائنسز آف حدیث پڑھیں گے. آج نان مسلمس نے اس بات کو کنفرم کر دیا کہ سب سے زیادہ جس شخص کے بولے ہوئے الفاظ پہ تحقیق ہوئی وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے. پورا علم ایک سمندر ہے جس میں ڈبکیاں مارتے ہیں، یہ ایسے تھوڑی زندگیاں لگی ہوئی ہیں. لوگوں نے کئی کئی سال لگائے، 8-9 سال کے بچے کو ماں چھوڑ آتی تھی مدرسے میں علم کے لیے، اور 40-40 سال تک بنتے ہوئے وہ پہاڑ بن چکے ہوتے تھے علم کے، ماشاءاللہ. وہ ریسرچ کرتے تھے، انہوں نے تحقیقات کی، پھر جا کے دیکھتے تھے، پھر ان 10 لوگوں کی عقل کا ٹیسٹ ہوگا، ان کے حافظے کا ٹیسٹ ہوگا، کیا ان کی عقل میں کوئی فطور نہیں تھا، پھر ان سب کی پوری پوری زندگی پڑھی جاتی ہے، یہ حدیث اس نے زندگی کے کس دور میں کہی تھی. اچھا مثال ہے، اس نے یہ حدیث 30 سال کی عمر میں کہی، تو پھر کہیں گے اچھا 30 سال سے پہلے اس کے حافظے میں کوئی زوف تو نہیں ہوا، وہ جھوٹا تو نہیں تھا، وہ کذاب تو نہیں تھا. اللہ اکبر. یعنی آپ سوچیں، یوں آج کیا لوگ انٹرویو چھاپتے ہوں گے فنکاروں کے اور گلوکاروں کے اور کرکٹرز کے، وہ تو ان کی 4-6 موٹی موٹی چیزیں پسند کرتے ہیں نا. ایک ایک راوی کے اوپر جرا ہوئی، جرا و تعدیل بولتے ہیں اس کو، ایک ایک کے اوپر کب، دو طرح سے دیکھتے تھے، ایک اس کا میڈیکل چیک اپ سمجھے ذہنی طور پہ، اور ایک اخلاقی طور پہ، جھوٹا تو نہیں تھا، ایسا تو نہیں تھا، باتیں تو نہیں بہت بناتا تھا، بہت ٹاکیٹو تو نہیں تھا، سو کے جب اٹھتا تھا تو اس وقت اس کی کیا حالت ہوتی تھی. ایک ایک راوی کے اوپر پوری پوری باتیں ہوئی ہیں، پھر علم پہنچے. یہ کوئی مذاق تھوڑی ہے, یہ تو آج ہم نے مذاق سمجھا ہوا ہے. کیا حرج ہے, یہ حرج ہے کہ نہیں؟ کبھی کبھی ایسا ہوتا تھا کہ کسی ایک سے بات ثابت ہوتی تھی, پھر پتہ چلتا تھا کہ, اور یہ جو شبہ لگتے ہیں نا, کوئی کہتا ہے ٹھیک ہے, کوئی کہتا ہے غلط ہے, وہ یہیں لگتے ہیں. مثال ہے کہ بیچ میں یہاں ایک راوی ہے, بالفرض عبداللہ نام کے ہیں. اب یہ روایت آتی کہ سب لے کے آ گئے ادھر, آپ کو وہ روایت دکھے گی, ابو داؤد میں ہے, ترمذی میں ہے, نسائی میں ہے. امام بخاری جب اس حدیث کو لیتے تھے نا, تو وہ جب آئے تو ان کی ریسرچ بڑی سخت تھی, یعنی آپ کہہ سکتے ہیں کہ بڑے سینسٹیو قسم کے سکینرز تھے امام بخاری کے حدیث لینے کے لیے. پیچھے آپ کو سنا چکی ہوں کہ ایک شخص کا گھوڑے کو جھوٹ بول کے کھانے کے لیے بلاتے ہوئے دیکھ کر یہ واپس چلے گئے تھے. امام بخاری دیکھتے ہیں کہ یہ شخص سب ٹھیک ہے, لیکن یہ بات عبداللہ نے کہی ہے اپنی زندگی کے 40 سال میں. پھر پتہ چلا جب اس کی زندگی پڑی تو لوگوں نے بتایا کہ 30 سال تک تو یہ شخص بالکل ٹھیک تھا, لیکن 30 سال کے بعد ذرا اس کا حافظہ کمزور ہو گیا. بعض کا یہ بھی آتا ہے کہ 30 سال کے بعد اس کی توجہ بدل گئی, یہ کسی اور فرقے میں چلا گیا, کوئی اس کی سوچ بھٹک گئی اسلام سے. پھر امام بخاری کہتے تھے نہیں, میں یہ حدیث نہیں لوں گا, کیونکہ اس شخص کے حافظے میں ضعف ہے یا اس کے اخلاق میں ضعف ہے, لہٰذا یہ میں تو اپنی کتاب میں نہیں رکھتا, تم چھوڑ دو. آپ کو پتا ہے کہ امام بخاری کی چھوڑی بھی حدیثوں کی, جو جتنی حدیثوں کو انہوں نے ریجیکٹ کر دیا تھا نا, اس پہ پھر پوری پوری کتابیں ہیں. موتا امام مالک, مصدرک حاکم, وہ ٹھیک ہے, لیکن وہ کہتے نہیں سوری آئی کینٹ. جیسے کوالٹی کانشیس ہوتے ہیں نا لوگ, بڑے اسٹورز ہیں, اچھی کمپنی کی چیزیں ہوتی ہیں, وہ کہتے نہیں چیز ٹھیک ہے, ہمیں یقین ہے یہ ٹھیک ہے, لیکن اس کا ڈھکن تھوڑا, اس کی سیل پیک ذرا ٹیڑھی ہو گئی ہے, ہم اس کو نہیں لیں گے. جس کا آؤٹ لیٹس بولتے ہیں, وہ آؤٹ لیٹس ٹھیک بھی ہو سکتی ہیں, صرف اس میں ایک اسٹینڈرڈ بلو ہوتا ہے, تو امام بخاری نہیں لیتے تھے. تو اس کے لیے زندگیاں لگی ہیں نا, دعا کریں کہ ہم بھی لگائیں, ایک زندگی تو چھوٹی سی لگائیں. اور یہ کیسے لگے گی, آپ کہیں گے اب چھوڑ کے تو ہم چلے جائیں کسی ایسی جگہ پہ جہاں صرف حدیث پڑھے, ایسا نہیں ہوتا. یہ چیزیں آپ کو اللہ تعالیٰ کے راستے میں جب آپ نکلے ہیں نا, میں کہتی ہوں کہ قرآن تو صرف آپ کا یہ پہلا قدم ہے. اس وقت جس لیول پہ آپ الحمدللہ قرآن کی تفسیر سن رہے ہیں, یہ آپ کا اگر دل کھول دیتی ہے, آپ کو قرآن کا ایک مفہوم سمجھ آ گیا, لفظی ترجمہ یاد ہو گیا, کچھ مکی متنی آیتیں صورتیں, یعنی اگر 80-70% بھی آپ نے اندر ڈال لیا نا, آپ دیکھیے کہ آپ ہی لوگوں میں سے کچھ لوگ پھر آگے آئیں گے انشاءاللہ, اور سبھی نے آگے بڑھنا ہے. کورسز چھوٹے ہوں گے, آپ اس میں سیکھیں گے, کرتے کرتے پھر آگے آپ ہیلپ کرائیں گے. کبھی آپ کسی جگہ ڈسکشن کرنا ہوگا آپ نے, پھر آپ اور ریسرچ کریں گے. یہ جو باتیں میری آج آپ کو بڑی موفق الفطرت سی لگتی ہوں گی نا, ایک وقت آئے گا کہ انشاءاللہ یہ باتیں آپ کے لیے عام ہوں گی, لیکن اس کے لیے ڈیڈیکیشن, اور ڈیڈیکیشن کے لیے ضروری ہے اپنی قسمت پہ ناز کرنا کہ اللہ تو نے ہمیں چن لیا, بڑی مشکل سے ہمارا سلیکشن ہوا ہے. آپ دیکھیں کہ کبھی گھڑ دوڑ ہوتی ہے یا کوئی بھی دوڑیں ہوتی ہیں نا, تو 100 لوگ شروع کرتے ہیں, پہلے تو ان کی سلیکشن ہی بڑی مشکل ہے, لوگ کہتے ہیں میرا نام آ جائے اس سلیکشن میں, پھر لوگ کہتے ہیں ٹھیک ہے ہو گئے چوز, چلو جی جاؤ تم ٹیسٹ دو. چلے دوڑ کا چھوڑیے, یہ ٹوفل کا جو امتحان ہوتا ہے جو باہر کے ملکوں میں فری پڑھنے کے لیے پھر بھیجتی ہے حکومت, پورے ملک میں سے لوگ چنے جاتے ہیں, ایک جگہ پاکستان میں اس کا ٹیسٹ ہوتا ہے, پھر سارے شہروں کے 20-50-100-100 لوگ آئے ہوتے ہیں, کئی ہزار لوگ ٹیسٹ دیتے ہیں, اس میں سے 20 چنے جاتے ہیں. اب ان میں سے جب وہ چنے جاتے ہیں ہر علاقے کے لوگ, پھر ان کے دوبارہ ٹیسٹ ہوتے ہیں. شروع کا سلیکشن ایزی ہوتا ہے, آپ کا نام کسی آپ کے رشتہ دار کی بیس پہ, کسی کی سفارش سے آ گیا جس کا بھی یہ ٹیسٹ دلوا لیں. ٹیسٹ دلوانے کے بعد آگے کس کا کام ہے؟ آپ کا ہوتا ہے. پھر آپ اچھا ٹیسٹ دیتے ہیں, آپ فری یونیورسٹیز تک پہنچ جاتے ہیں, جا کے تعلیم حاصل کرتے ہیں. آپ سب اس وقت اپنے آپ کو سوچیں کہ اس پورے شہر میں سے پہلے بیچ کے لیے اللہ نے آپ کو چوز کیا, آپ کا مقام وہ ہو گیا جو سابقون الاولون کا. اب اس کے بعد آپ دیکھیں گے درجے دن بدن. اب آپ میں سے کچھ تو اس کورس پہ کہیں گے بس ہمت ختم, کچھ تو اللہ نہ کرے پہلی ہمت توڑ دیں, وہ تو محرومی کی بات ہوگی. کیونکہ دیکھیے کبھی بھی آپ نے اورنج جوس نکالا ہو نا, مشین کے اوپر رکھ کے جب نکالتے ہیں, شروع میں جب آپ اورنج کو رکھتے ہیں نا تو محفوظ ہوتا ہے, لیکن فیل کیا کرے جب اس کا اندر کا پلم ختم ہونے والا ہوتا ہے تو پھر بہت خطرناک ہو جاتا ہے وہ. کبھی کبھی آپ کا اپنا ہاتھ بھی کٹنے کا ڈر ہوتا ہے, کبھی اس کا چھلکا اندر کرش ہو جاتا ہے کیونکہ وہ پھر جوس کڑوا ہو جائے گا اس سے. بچپن میں کام کرنا آسان ہوتا ہے, ہمت ہوتی ہے, بیچ میں تو بہت ہی جوانی کا دور ہے, لیکن جب لوگ ڈھلنے لگتے ہیں نا تو پھر ان کو ہر وقت ایسے ہی کمپلیکس ہونے لگتا ہے, ہم کمزور ہیں, ہم چھوٹے ہیں, ہم کچھ نہیں کر سکتے, ہم بوڑھے ہو رہے ہیں. یہ دور اگر آپ گزر گئے نا تو انشاءاللہ پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے اللہ تعالیٰ آپ کو بچا لے گا. بڑے لڑک جاتے ہیں اس میں, یہ مت سوچیں آپ لوگ کے میرے ساتھ مسئلہ ہے یا کس کے ساتھ مسئلہ ہے, یہ اصل میں سلیکشنز ہو رہی ہوتی ہیں. अल्लाह छांट छांट के करता है। ये नहीं कि जो झड़ जाएंगे वो जहन्नमी हो जाएंगे या चले जाएंगे, अगर उन्होंने पैगाम ले लिया अपने जोगे वो हो गए, अपने आप को शर्क से बचा लेंगे, कुछ कर करा लेंगे, लेकिन वो द टॉप मोस्ट नहीं आएंगे। ठीक है, तो अल्लाह से दुआ करते हैं कि हमें अल्लाह ताला के नबी पर दुरूद भेजने के जितनी बातें यहाँ पता चली उस पर अमल करने की तौफीक दे, और हम अल्लाह के नबी के मिशन को अपनी ज़िंदगी का मिशन बनाएं। सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहमदिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तग़फिरुका व अतूबु इलैक।
إنك